سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف بالله مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. تجھے مشکل ہے کیا غم کو میرے زیر و زبر کرنا, تجھے مشکل ہے کیا غم کو میرے زیر و زبر کرنا, تجھے مشکل ہے کیا غم کو میرے زیر و زبر کرنا, تجھے مشکل ہے کیا غم کو میرے زیر و زبر کرنا, ہماری شام غم کو فرض رشک سحر کرنا, تجھے مشکل ہے کیا غم کو میرے زیر و زبر کرنا, ہماری شام غم کو فرض رشک سحر کرنا. صبح کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے, قابل رشک ہوتا ہے, لیکن خدا تعالیٰ ہماری شام غم, شام غم سے مراد یہ ہے کہ جب بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے, گناہوں کی وجہ سے اللہ سے دوری ہو جاتی ہے, اور گناہ چھوڑنے سے اللہ کی حضوری نصیب ہوتی ہے. جب بندہ گناہ کرتا ہے اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو یہ شام غم ہے اس کی, اور جب بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے تو پھر یہ وقت اس کا یہ اگرچہ شام غم ہے لیکن یہ رشک سحر سے تبدیل ہو جاتی ہے, قیمتی ہو جاتی ہے اس کی جان. تجھے مشکل ہے کیا غم کو میرے زیر و زبر کرنا, ہماری شام غم کو فضل سے رشک سحر کرنا, تیری قدرت کا یہ ادنا کرشمہ ہو گئے مالک, تیری قدرت کا یہ ادنا کرشمہ ہو گئے مالک, کہ ہم سے دور ہوتا غم کو پھر نزدیک تر کرنا, کہ ہم سے دور ہوتا غم کو پھر نزدیک تر کرنا. اس شعر کی تشریح میں ہمارے میر صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے اور اس کا قرب دوری سے تبدیل ہو جاتا ہے. تو حضرت والا فرماتے ہیں کہ آپ کی قدرت کا یہ ادنا کرشمہ ہے اے اللہ کہ یہ بندے جو آپ کی نافرمانی کر کے آپ سے دور ہو گئے آپ ان کو ایک پل میں اپنے قریب کر سکتے ہیں, توبہ کی توفیق اور ندامت دے کر پھر آپ اپنا بنا سکتے ہیں, آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کیونکہ توفیق توبہ انسان کے بس میں نہیں ہے, آسمان سے اترتی ہے. اسی لیے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ یہ فریاد فرما رہے ہیں,
تیری قدرت کا یہ ادنا کرشمہ ہو گئے مالک, تیری قدرت کا یہ ادنا کرشمہ ہو گئے مالک, کہ ہم سے دور ہوتا پھر نزدیک تر کرنا, تیرے دست کرم کی کیمیا تاثیر کیا کہیے.
کیمیا تاثیر کے معنی حقیقت کو بدل دینے کی جس کو کیمسٹری کی زبان میں چینج آف پراپرٹیز کہتے ہیں, پراپرٹیز چینج ہے, اس کی حقیقت اور ماہیت کا تبدیل ہو جانا.
تیرے دست کرم کی غم خورشید و قمر کرنا کسی ذرے کو تیرا غم خورشید و قمر کرنا.
اس شعر کی تشریح نے فرمایا کہ کیمیا سے چیز کی ماہیت یا حقیقت بدل جاتی ہے، جیسے کیمیا تانبے کو سونا بنا دیتا ہے، اسی طرح اور چیزیں بھی ہیں. حضرت والا فرما رہے ہیں کہ آپ کے قدرت کی کیمیا تاثیر کو کوئی کیا پہنچ سکتا ہے کہ آپ ذرے کو جو بالکل کوئی حقیقت نہیں رکھتا اس کو خورشید و قمر بنا دیں. یعنی جو بندہ آپ سے بالکل غافل اور دور ہے، بالکل اندھیروں میں ہے، ذرے کی طرح ہے کہ بالکل اس کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن اس کو آپ خورشید و قمر بنا سکتے ہیں. خورشید مانے سورج اور قمر مانے چاند، یعنی اپنے قرب کے اعلیٰ ترین مقام عطا فرمانے پر آپ قادر ہیں. اسی سلسلے میں ایک واقعہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. جیسے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے پیر صاحب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سنا تھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو الہام ہوا کہ فلاں شہر میں ایک ابدال کا انتقال ہو رہا ہے، آپ کو اس کی نماز جنازہ پڑھانی ہے. اللہ تعالیٰ ابدال کو ایسی قوت عطا فرماتے ہیں کہ ایک قدم اس کا یہاں ہوتا ہے اور دوسرا کسی دوسرے ملک میں ہوتا ہے. وہ وہاں 90 سال کا ایک کافر تھا. یعنی جب یہ ابدال کا انتقال ہو گیا تو چونکہ جیسا کہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ ایسے بزرگ اولیاء ہوتے ہیں، ابدال بھی ہوتے ہیں، تو لیکن ابدال کی حضرت والا سے سنا کہ ہر وقت 40 ابدال اپنی کرسیوں پر ہوتے ہیں، 40 ابدال ہر وقت دنیا میں رہتے ہیں، کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان سے لوگوں کی ہدایت کا کام لیتے ہیں. تو لیکن جیسے ہی کسی ابدال کا انتقال ہوتا ہے فوراً اس کی کرسی پر دوسرا ابدال اللہ تعالیٰ مقرر فرما دیتے ہیں، کسی کو ایسا درجہ مقام عطا فرما دیتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ وہاں جیسے ہی ان ابدال کا انتقال ہوا اور نماز جنازہ پڑھائی، اس کے فوری بعد جو ہے ایک کافر تھا وہاں پر، وہ 90 سال کا ایک کافر جو صلیب کی پوجا کرتا تھا اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور اس کی پوجا کر رہا تھا، اس کو کلمہ پڑھا کر اس کو ابدال کی کرسی پر بٹھانا ہے. 90 سال سے وہ کفر کر رہا تھا اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے اور اس کو تعلیم دین دی اور کلمہ پڑھا اس نے اور وہ مسلمان ہو گیا، اور اسی وقت خدا تعالیٰ نے اس کو ابدال کی کرسی پر بٹھا دیا. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے اندر کیا چیز تھی، اس میں کوئی خوبی تھی ہی نہیں، پوری زندگی کفر اور شرک میں گزار دی. جب اللہ تعالیٰ کے فضل کا وقت آیا تو اس ذرے کو خورشید بنا دیا، اپنی ہدایت کا اعلیٰ ترین مقام عطا فرما دیا. ایسے ہی بندے اللہ تعالیٰ سے دور ہیں مایوس نہ ہوں، ایسے ہی جو بندے اللہ تعالیٰ سے دور ہیں وہ مایوس نہ ہوں. حضرت کا شعر ہے، مایوس نہ ہوں اہل زمین اپنی خطا سے، تقدیر بدل جاتی ہے مزدر کی دعا سے. مایوس نہ ہوں اہل زمین اپنی خطا سے، تقدیر بدل جاتی ہے مزدر کی دعا سے. اس لیے فرما رہے ہیں کہ مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ بہت بڑی قدرت والے ہیں اور ان کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا چاہیے. پوری زندگی کے حضرت والا کے جتنے بھی اشعار ہیں، حضرت والا نے کبھی خوف اور ڈرانے کی بات نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات کی، تاکہ لوگوں کے مایوس دل اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں اور ان کی نا امیدی امید سے بدل جائے اور اللہ تعالیٰ سے ان کو محبت پیدا ہو جائے.
تیری قدرت کا یہ ادنا کرشمہ ہوگا اے مالک کہ ہم سے دور افتادوں کو پھر نہ نزدیک تر کرنا، تیرے جو تیری راہ میں سے بس مانگا تجھے مشکل نہیں ہے
لومڑی چونکہ ایک بزدل جانور ہے تو یہاں اس سے تشبیہ دینے سے مراد یہ ہے کہ گناہ سے بچنے میں بزدلی دکھانے والے لوگ جن کو ہمت نہیں ہے، ابھی ہمت شیرانہ حاصل نہیں. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ شیر دریا کے بہاؤ کے خلاف چلتا ہے، جہاں دریا کا بہاؤ جس طرف ہوتا ہے شیر اگر دریا میں جائے گا تو بہاؤ کے ساتھ ساتھ نہیں تیرتا بلکہ جس طرف بہاؤ ہوتا ہے اس کے خلاف چلتا ہے، خلاف تیرتا ہے. یہ شیرانہ ہمت ہے کہ مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ زمانے کے ساتھ بہہ جائے، زمانے کے سیلاب میں بہہ جائے کہ زمانہ جس طرف جا رہا ہے اسی طرف مومن بھی جانے لگے. اور ایک شعر بھی حضرت سنایا کرتے تھے کہ ہم کو مٹا سکے زمانے میں دم نہیں، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، زمانہ خود ہم سے ہے ہم زمانے سے نہیں، زمانہ خود ہم سے ہے ہم زمانے سے نہیں.
کیا
دروازہ بند کر دیا؟ ٹھیک ہے ٹھیک، آ جائے بیٹھ. تو فرماتے تھے کہ ہم کو مٹا سکے زمانے میں دم نہیں، زمانہ خود ہم سے ہے ہم زمانے سے نہیں. زمانہ تو وہی ہے جو ہم بناتے ہیں، زمانہ خود ہم بناتے ہیں. زمانہ کیا چیز ہے؟ تو مومن کا کام نہیں ہے کہ زمانے کے ساتھ زمانہ جدھر جا رہا ہے وہاں بہہ جائے، کیونکہ مومن اللہ کا شیر ہوتا ہے، وہ اس کو زمانے سے کام نہیں ہوتا. چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جہاں کے ساتھ، میں چل رہا ہوں دوستوں بس ان کے نشاں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دیکھتا ہے مومن. مومن یہ نہیں دیکھتا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں اور آج کل کیا ہو رہا ہے، آج کل زمانہ کہاں جا رہا ہے، کیا کام کر رہا ہے، لاؤ ہم بھی وہیں چلتے ہیں. یہ مومن کا کام نہیں ہے. یہ روبا خصلت یعنی لومڑیانہ خصلت جن کی ہے، بزدلانہ خصلت، وہ ایسا کرتے ہیں. حضرت والا میر صاحب رحمہ اللہ شعر کی تشریح میں فرما رہے ہیں کہ روبا معنی لومڑی، روبا خصلت یعنی جس کی خصلت لومڑی جیسی ہو. لومڑی بزدل ہوتی ہے. پسماندہ کے معنی پیچھے گرے ہوئے، پستی میں گرے ہوئے لوگ، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لومڑی جیسی خصلت یا بزدلی کی وجہ سے معاشرے کے ڈر سے اپنے نفس سے مغلوب ہو کر گناہوں میں پڑ جاتے ہیں کہ صاحب اگر ہم لڑکی والوں نے شادی میں کھانا نہ کھلایا تو دنیا کیا کہے گی، بڑی بدنامی ہو جائے گی. اگر ہم نے بال ہال میں مخلوط شادی نہ کی تو بڑی بدنامی ہو جائے گی. بینڈ باجا ساز باجا نہ بجایا تو بہت بدنامی ہو جائے گی. اگر ہم نے شرعی پردہ کرایا تو لوگ ہمیں پسماندہ کہیں گے. یہ لوگ بزدلی کی وجہ سے معاشرے سے ڈر گئے اور اپنے اللہ کا راستہ چھوڑ کر اپنے نفس سے مغلوب ہو گئے. تو اے اللہ، آپ کے لیے مشکل نہیں کہ ایسوں کو آپ اللہ کے راستے کا شیر بنا دیں، اسد اللہ بنا دیں. پہلے جو اتنا بزدل تھا کہ ہر چیز سے مغلوب ہو جاتا تھا، معاشرے سے مغلوب ہو جاتا تھا، نفس سے مغلوب ہو جاتا تھا، اب وہ شیر نر ہو گیا کہ سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتا. جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس پر عمل کرتا ہے. جو کل تک ایسا بزدل تھا جیسے لومڑی ہوتی ہے، اللہ کا فضل ہو تو اب تو وہ اب ایسا ہو گیا اللہ کا فضل ہوا تو وہ اب ایسا ہو گیا جیسے اللہ کے راستے کا شیر ہوتا ہے کہ کسی سے نہیں ڈرتا. اللہ کے حکم پر چاہے کتنا بھی مشکل ہو، اس پردے پر اس پر وہ عمل کرتا ہے. جو تیری راہ میں روبا خصلت سے پسماندہ، جو تیری راہ میں روبا خصلت سے پسماندہ تجھے مشکل نہیں ایسوں کو رکھے شیر نہ کرنا. یہی ہے اپنے گناہوں کی تلافی کا، یہی ہے راستہ اپنے گناہوں کی تلافی کا. تیری سرکار نے بندوں کا ہر دم
چشم تر کرنا تیری سرکار نے بندوں کا ہر دم چشم تر کرنا یہی ہے راستہ اپنے گناہوں کی تلافی کا یہی ہے راستہ اپنے گناہوں کی تلافی کا تیری سرکار نے بندوں کا ہر دم چشم تر کرنا
ہمارے ہمارے رحمہ اللہ تمام بزرگوں نے خدا تعالیٰ سے ایسی امید دلاتے ہیں اور ہے بھی بات یہی کہ کتنا بھی بندہ گناہوں میں اور غفلت میں دنیا داری میں پڑ جائے لیکن جب بھی وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے ہم تو اللہ سے دور ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بندے سے دور نہیں ہوتے ہم گناہ کر کے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں اور گناہ کا سبب غفلت ہوتی ہے اللہ سے غافل ہوتے ہیں تو ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر جیسے ہی بندہ اللہ سے رجوع کرتا ہے فوراً آسمان سے آواز آتی ہے لبیک یا عبدی میں یہی ہوں تیرے پاس اے میرے بندے فوراً ہی اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کو اپنا بنا لیتے ہیں شیطان مایوس کرتا ہے کہ ہم اتنے گناہوں میں پڑے ہیں اتنی دور ہو چکے ہیں اب ہم کیسے اللہ والے بن سکتے ہیں کیسے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں چھوڑو توبہ بھی نہ کرو ہم تو بہت ہی دور چلے گئے وہاں اللہ کے یہاں جیسے ابھی مثال حضرت نے دی کہ 90 سال کفر سے بڑا کیا گناہ ہوگا شرک سے بڑا کیا گناہ ہوگا 90 سال کے کافر کو خدا تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نواز کر اور اپنا بنا لیا اور اتنا بڑا درجہ اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرما دیا اسی طرح بندے کو ہرگز مایوسی زیب نہیں دیتی مومن کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دولت ایمان ہمیں مفت میں دے دیا جو سب سے بڑی دولت ہے ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ مال دے کر جان بچا لو اور جان دے کر ایمان بچا لو کہ ایمان سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت اور اس کی قدر و قیمت ہمیں عطا فرماتے یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ ایمان کتنی بڑی دولت تھی ایمان کا ایک ذرہ بھی دل میں ہونا بہت بڑی دولت ہے کہاں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے الحمدللہ تو یہ بہت بڑی دولت ہے لیکن بندے گناہوں میں پڑھ کر جو ہے وہ یہ مایوس ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مایوسی سے منع فرماتے ہیں اللہ فرماتے لا تقنطوا من رحمت اللہ اور فرماتے ہیں انہو لا یئسوا من روح اللہ الا الکافرون الا القوم الکافرون کہ اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتا ہے جو کفر کرنے والا ہے تو اللہ کی رحمت سے مومن مایوس نہیں ہو کتنے بھی گناہوں میں پڑ جائے اللہ سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ تو توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں ان اللہ یحب التوابین اللہ محبوب رکھتے ہیں توابین جو کثرت سے توبہ کرتے رہتے ہیں بلکہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی مضمون آتا ہے ان اللہ یحب المؤمن المفتن التواب کہ اللہ تعالیٰ مفتن کہتے ہیں بہت زیادہ فتنے میں پڑ بھائی ادھر آ جاؤ چلو اپنا اجتماع نہیں کرو یہاں پہ سیاسی اجتماع منع ہے ادھر آ جاؤ چلو ابھی جب دین کی بات ختم ہو جائے پھر تم کھیلنا تو یہ گروہ بندی ہو رہی ہے یہاں پہ کل یہی میرے خلاف بغاوت نہ کرنے کے یہی تو ہوتا ہے پہلے دو ملے ہم خیال پھر تیسرا ملا ہم خیال اور زیادہ جمع ہو گئے پھر وہ بغاوت کو کرا رہے ہیں اس لیے ان کی بغاوت کو یہیں کچل دینا چاہیے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان اللہ یحب المؤمن المفتن التواب کہ مفتن کہتے ہیں جو بار بار ہمیں پڑ جاتا ہے بار بار فتنے میں پڑ جاتا ہے ابھی توبہ کی پھر دوبارہ وہی گناہ پھر توبہ کی پھر دوبارہ وہی گناہ لیکن ساتھ میں اس کی خصوصیت کا تذکرہ فرمایا مفتن کے بعد تواب کہ بہت زیادہ توبہ بھی کرنے والا ہے کتنی بار بھی گناہ ہو جائے 100 بار بھی گناہ ہو جائے حدیث پاک میں آتا ہے کہ 100 بار بھی اگر گناہ ہو جائے تو بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے حدیث پاک کی روح سے کہ اگر 100 بار بھی گناہ ہو جائے لیکن ہر بار وہ سچی توبہ کرتا ہے دل سے ارادہ کرتا ہے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا شرمندہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول فرماتے ہیں اور یہ توبہ کی حیثیت ایسی ہے کہ جیسے بارود حکیم الامت فرماتے ہیں کہ بارود تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن بڑے بڑے پہاڑوں کو اڑا دیتی ہے اسی طرح توبہ کی برکت سے بڑے بڑے گناہوں کے پہاڑ اڑ جاتے ہیں اور بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے توبہ سے توبہ نہ چھوڑنا چاہیے گناہ نہیں چھوٹتے گناہ تو بری چیز ہے گناہ نہیں چھوٹتے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، گناہ تو چھوڑے نہیں، اللہ سے توبہ کرنا چھوڑ دیا جو کہ ایک اچھی چیز ہے، اللہ کو پسند ہے، اللہ کو محبوب ہے توبہ کرنا، یہاں تک کہ اگر توبہ کے اندر رونا آ جائے اور رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بھی بنا لے بندہ تو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. حدیث پاک میں ہے ابکو فعلم تبکو فتباکو کہ تم رو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل ہی بنا لو، نقل کر لو، نقل سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں. عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ تو دل کا حال جانتے ہیں کہ یہ بناوٹ کر رہا ہے، اس کو رونا نہیں آ رہا، لیکن چونکہ دل ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو دل کا رونا جو ہے تو یہ ندامت اور شرمندگی یہ دل کا ہی رونا ہے. اب شکل چاہے نہ بنے، یعنی رونا ویسے حقیقت میں نہیں آ رہا، آنسو بھی نہیں نکل رہے، لیکن رونے والی شکل بنا لی تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر بھی کرم فرما دیتے ہیں، فضل فرما دیتے ہیں. تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہزاروں امید کے سورج اللہ کے راستے میں ہر وقت روشن ہے. جب بندہ اللہ سے رجوع کرتا ہے خدا تعالیٰ فوراً اس کو لبیک فرماتے ہیں اور اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور اس کو اپنا بھی بنا لیتے ہیں. یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، لَأَنِينُ الْمُذْنِبِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ زَجَرِ الْمُصَبِّحِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گناہگاروں کی سسکیاں، گناہگاروں کی سسکیاں مجھے سبحان اللہ کہنے والوں سے بھی زیادہ احب ہیں، محبوب بھی نہیں احب ہیں. کہ ایک آدمی سبحان اللہ کر رہا ہے، سبحان اللہ پڑھ رہا ہے تو یہ تو نعمت ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور کس دل سے کر رہا ہے کہ اگر یہ اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھ رہا ہے، نیک سمجھ رہا ہے، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اپنے آپ کو نیک سمجھے، عبادت گزار سمجھے. اللہ کی پاکی بیان کرنا، تو ہمارے حضرت نے فرمایا جب سبحان اللہ کہا کرو تو اس تصور سے کہا کرو کہ اے اللہ آپ تو پہلے ہی پاک ہیں، آپ کی پاکی بیان کرنے سے خود میں پاک ہو رہا ہوں. اللہ تو اللہ کو پاکی کی حاجت نہیں ہے، اللہ خود پہلے ہی پاک ہیں، اپنی ذات سے پاک ہیں، ہر قسم کے نقص سے پاک ہیں، عیب سے پاک ہیں، نہ کبھی پہلے ان کو عیب و نقص لگا، نہ کبھی آئندہ لگنے کا کوئی امکان بھی ہے. لیکن ہم سبحان اللہ اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں تو اس سے ہم خود پاک ہو رہے ہیں. تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حدیث قدسی میں کہ سبحان اللہ کہنے والوں سے زیادہ مجھے ان کی اپنے گناہ گار بندوں کی سسکیاں پسند ہیں. سسکیاں، انین کہتے ہیں سسکی کو، کہ کبھی سسکی نکل جاتی ہے. تو میرے حضرت رحمہ اللہ نے اسی حدیث سے استنباط کیا، ابکو فعلم تبکو فتباکو، کہ تمہیں اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لو. اسی طرح سے اگر سسکی نہیں لے سکو تو سسکیوں کی نقل ہی کر لو، انشاءاللہ نقل پہ کام بن جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کے احب ہو جاؤ گے. حضرت نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے احب ہونے کا راستہ بتلا رہا ہوں، احب ہونے کا. مولانا سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا احب یعنی محبوب بھی نہیں، احب بننا، سب سے اعلیٰ درجے کا محبوب بننا، اس کا راستہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر سسکی نہیں لے سکو تو سسکیوں کی نقل ہی کر لو، چپکے چپکے، زور زور سے چیخ دھاڑ نہیں کہ رات کو اٹھ کے رونا شروع کر دیے، سارے گھر والے پریشان ہو گئے کہ اس کو کیا ہو گیا، ایسا نہیں، بلکہ چپکے چپکے، انین کہتے ہیں خفیہ خفیہ سسکیاں لینا دل سے. تو اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو تم اس کی نقل کر لو تو انشاءاللہ تمہیں یہ اللہ تعالیٰ کا احب بنا دے گا. تو غرض یہ کہ اللہ سے مایوسی کسی طور نہیں ہے، مومن کے لیے تو مایوسی ہے ہی. یہی ہے راستہ اپنے گناہوں کی تلافی کا. حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ساری زندگی بھی گناہ نہ چھوٹے لیکن توبہ کرتا رہا تو یہ بھی ایک بڑی کامیابی ہے، توبہ اس کے ہاتھ میں ہے، اور انشاءاللہ ضرور یہ توبہ ایک دن کام کرے گی، اور اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کو ایسی توبہ کی توفیق دیں گے اور اس کو اپنا ولی اللہ بنا کر پھر دنیا سے اٹھائیں گے. یہی ہے راستہ اپنے گناہوں کی تلافی کا، تیری سرکار میں بندوں کا ہردم چشم. تجھے مشکل نہیں مسکین کو سلطان جہاں کر دے، تجھے مشکل نہیں مسکین کو سلطان جہاں کر دے، کرم سے اپنے اختر کو پھرا شمع تو قمر کرنا، کرم سے اپنے اختر کو پیرا شمس و قمر کرنا تجھے مشکل نہیں مسکی کو سلطان جہاں کر دے کرم سے اپنے اقدر کو پیرا شمس و قمر کرنا. اس شعر کی تشریح میں حضرت والا میر صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے اور اس کا قرب دوری سے تبدیل ہو جاتا ہے. ہاں یہ تو میں پڑھ چکا ہوں. اس شعر کی ترجمہ میں حضرت والا میر صاحب رحم اللہ نے جو فرمایا کہ روباہ مانی لومڑی, روباہ خصلت جس کی خصلت لومڑی جیسی ہو, لومڑی بزدل ہوتی ہے, پسماندہ یعنی پیچھے نیچے گرے ہوئے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لومڑی جیسی خصلت یا بزدلی کی وجہ سے معاشرے سے ڈر کے اپنے نفس سے مغلوب ہو کر گناہ کر بیٹھتے ہیں. یہاں تک تو پڑھ لیا تھا. ہاں یہ تجھے مشکل نہیں مسکین کو سلطان جہاں کر دے کرم سے اپنے اختر کو تیرا شمس و قمر کرنا. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ تو شمس و قمر ہی تھے, بس یہ ہماری ہدایت کے لیے فرما دیا کہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں, اے اللہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ جو بندہ گمنام اور بے نام و نشان ہے اس کو سلطان جہاں یعنی اپنے قرب کا سب سے بڑا مقام غوث عطا فرما دیں, قطب بنا دیں, پتہ نہیں کیا کر دیں, گویا کہ اس کو خورشید و قمر بنا دیا. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ تو اس مقام پر تھے ہی. غوث کے بارے میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ غوث وہ ہوتا ہے کہ جس کو 24 گھنٹے میں ایسا قرب اللہ تعالیٰ سے نصیب ہوتا ہے کہ کسی بڑے سے بڑے ولی اللہ کو بھی ایسا قرب نصیب نہیں ہوتا, کیونکہ غوث اس وقت اپنے زمانے کا سب سے بڑا ولی ہوتا ہے. جب صدر مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند مولانا محمود حسن گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے تھے, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ان کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ تشریف لے گئے تھے. جب مفتی صاحب تشریف لائے تو مفتی صاحب کو کم نظر آتا تھا. حضرت والا نے ان سے فرمایا کہ میں اختر ہوں. مفتی صاحب نے فرمایا اختر نہیں شمس, یعنی شمس معنی سورج. ملفوظات حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کہ ذکر میں چاہے دل لگے یا نہ لگے لیکن برابر کیے جا رہے, رفتہ رفتہ اس کی ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ پھر بلا اس کے چین ہی نہیں پڑتا. جیسے شروع شروع میں حقہ پینے سے گھمیر آتی ہے, متلی بھی ہوتی ہے, قے بھی ہوتی ہے, لیکن پیتے پیتے پھر یہ حالت ہوتی ہے کہ چاہے کھانا نہ ملے لیکن حقے کے دو کش مل جائیں. ذکر کا نفع تو شروع ہی سے ہونے لگتا ہے لیکن محسوس نہیں ہوتا. جیسے بچہ روز کچھ نہ کچھ ضرور پڑھتا ہے لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ آج اتنا بڑا کل اتنا بڑا, البتہ ایک مدت گزر جانے کے بعد اس کی پچھلی حالت کو خیال میں لا کر موازنہ کیا جائے تو زمین و آسمان کا فرق معلوم ہوتا ہے. یہی حال ذکر کرنے والے کا ہے کہ شروع میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا کچھ بھی نفع نہیں ہو رہا, حالانکہ نفع برابر ہو رہا ہے. ایک مدت گزرنے کے بعد اپنی پچھلی حالت کو ذہن میں مستحضر کر کے اس سے حالت موجودہ کا موازنہ کرے تو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. ایک صاحب نے لکھا تھا کہ کچھ نفع معلوم نہیں ہوتا, فرمایا کہ اس وقت کے ذکر کو بیکار نہ سمجھا جائے, یہ سب جمع ہو رہا ہے اور انشاءاللہ عن قریب سب کھل پڑے گا. پتھر پر پہلے اول قطرہ گرتا ہے, پھر دوسرا, پھر تیسرا, یہاں تک کہ پانی گرتے 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 اس میں گڑا پیدا ہو جاتا ہے. تو کیا یہ کہا جائے گا کہ اخیر قطرے نے وہ گڑا پیدا کر دیا؟ ہرگز نہیں, بلکہ یہ گڑا نتیجہ ہے پچھلے قطروں کی مجموعی تعداد کا. گڑا کرنے میں اول قطرے کو بھی ویسا ہی دخل ہے جیسا کہ اخیر قطرے کو. اول قطرے کو بے اثر ہرگز نہ سمجھنا چاہیے, وہ بظاہر ایسا ہی معلوم ہوتا ہے. اسی طرح اول روز کا ذکر جس کو بے ثمرہ سمجھا جاتا ہے ہرگز بے ثمرہ نہیں. آخر میں جو حالت خاص پیدا ہوگی اس میں اول روز کے ذکر کو بھی اتنا ہی دخل ہوگا جتنا کہ آخر روز کے ذکر کو. یہ نہیں ہے کہ صرف آخر روز کا ذکر اس حالت کو پیدا کر دیتا ہے, بلکہ ایک مجموعی تعداد مقرر تھی کہ اتنے دن بعد یہ کیفیت پیدا ہوگی. درحقیقت یہ کیفیت پیدا ہو جانا اللہ کے اختیار میں ہے, بندے کے اختیار میں تو ہے نہیں. اس لیے جب اللہ چاہتا ہے وہ کیفیت عطا فرما دیتے ہیں, کسی کو پہلے عطا فرما دیتے ہیں, کسی کو دیر سے عطا فرماتے ہیں. جب وہ تعداد پوری ہو گئی تو وہ کیفیت ظہور پذیر ہو گئی. ہر ہر دن کے ذکر کو اس کے پیدا کرنے میں یکساں دخل ہے. یا جیسے ایک شخص کوئی مقوی دوا یا ماحول لحم کھاتا ہے یہاں تک کہ ایک مدت کے استعمال کے بعد وہ سرخ و سفید ہو جاتا ہے، تو کیا صرف آخر خوراک سے آخر خوراک نے اس کو سفید و سرخ بنا دیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اتنے دنوں کی خوراکوں کی مجموعی تعداد نے اس کی یہ حالت کر دی۔ یہ نادانی ہے کہ اول خوراک کو بے اثر سمجھا جائے۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ مختلف اذکار سے اس قدر نفع نہیں ہوتا جس قدر ایک یا دو قسم کے ذکر سے ہوتا ہے، کیونکہ مختلف اذکار میں طبیعت منتشر رہتی ہے، کوئی ذکر بھی راسخ نہیں ہوتا۔ ایک یا دو اذکار پر مداومت یعنی پابندی کی جائے تو وہ بہت جلد راسخ یعنی مضبوط اور پکے ہو جاتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا کہ ذکر کی نہ اتنی زیادہ مقدار ہو کہ بہت زیادہ تعب ہو، اور نہ اتنی کم کہ کچھ تعب ہی نہ ہو، بلکہ اتنی مقدار ہونی چاہیے جس میں تعب تو ہو لیکن جس کی مداومت یعنی پابندی کرنا قابل عمل ہو، کیونکہ تھوڑا تعب بھی یعنی تھکن بھی ہونا نفع کے لیے ضروری ہے، تاکہ نفس کو کسی قدر مجاہدہ بھی کرنا پڑے۔ ایک بات یہاں یاد آئی، حضرت والا رحمہ اللہ نے فرمایا کہ انسان جس صلاحیت سے کام نہیں لیتا پھر وہ صلاحیت رفتہ رفتہ بیکار ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ مفقود ہو جاتی ہے۔ اس لیے تھوڑا سا تاب کرنے سے، یہ جن لوگوں نے کثرت کی ہو یعنی پہلوانی یا ایکسرسائز یا باڈی بلڈنگ وغیرہ، تو اس میں بھی یہی قانون ہوتا ہے کہ اگر آپ 2 کلو وزن اٹھا سکتے ہیں تو آپ 2.25 کلو وزن اٹھائیں، جب 2.25 کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو پھر 2.5 کلو وزن اٹھائیں۔ اس طرح سے وہ صلاحیت ان کی بڑھاتے ہیں، اور جب ان کے مسلز جو ہیں وہ مجاہدے کے قابل ہو جاتے ہیں، تھوڑی تھکن ہوتی ہے تب اس کے اندر جو ہے وہ بڑھوتری ہوتی ہے۔ اگر صرف 2 ہی کلو جو اس کی بالکل تحمل میں ہے وہ اٹھائے گا اور اس کی ایکسرسائز کرے گا تو اس میں اس کی جان نہیں بنے گی، مسلز نہیں بڑھیں گے۔ مسلز جب بڑھیں گے جب اس سے کام لیا جائے گا، تھوڑا سا تحمل اور مشقت اٹھائی جائے گی۔ نیز مقدار ذکر کے متعلق اپنے ذمے تو صرف اتنی مقدار رکھے جس پر دوام ہو سکے یعنی پابندی ہو سکے۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے بھی بہت تاکید فرمائی ہے کہ ذکر کی مقدار بہت زیادہ نہ ہو، کیونکہ اصل میں اللہ کی دوستی، اللہ کا قرب اور کامیابی کا مدار ذکر و اذکار کی تعداد پر نہیں ہے بلکہ گناہ سے بچنے پر ہے، اور گناہ سے بچنا انتہائی آسان ہے کہ کام نہ کرو اور مزدوری لے لو۔ کچھ کام نہیں کرنے کے ہیں اور وہ بھی برے کام ہیں، برے کاموں کو چھوڑنے کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اچھے کاموں کو تو کرنے کا فرمایا ہے، تو ہم برے کاموں میں نہ پڑیں۔ تو اس سے ولایت اللہ تعالیٰ کی دوستی اصل اس سے ملتی ہے۔ ذکر صرف معاون ہوتا ہے کہ ذکر کرنے سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، روشنی آتی ہے، اور گناہ کرنے سے اندھیرا ہوتا ہے دل میں۔ تو ذکر کرنے سے جب روشنی کا عادی ہو جائے گا، پابندی سے ذکر کر رہا ہے تو روشنی کا عادی ہو جائے گا، اب جیسے ہی گناہ ہوگا تو اس سے گھبراہٹ پیدا ہو جائے گی، دل کے اندر اندھیرا پیدا ہوگا کہ اندھیرا کہاں سے آئے گا۔ اس کی مثال بالکل یہی ہے کہ جیسے ہم روشنی کے عادی ہیں، بجلی چل رہی ہے، جیسے ہی لائٹ جاتی ہے انسان گھبرا جاتا ہے کہ بھائی اندھیرا ہو گیا، کچھ انتظام کرو، موم بتی جلاؤ یا جنریٹر چلاؤ یا اور کسی طریقے سے بجلی حاصل کرو کہ روشنی پنکھا وغیرہ ہو جائے۔ تو اسی طرح ذکر کا جو عادی ہوتا ہے، ذکر کا اصل نفع یہی ہوتا ہے کہ ذکر کا جو عادی ہوتا ہے وہ روشنی کا عادی ہو جاتا ہے، نور کا عادی ہو جاتا ہے۔ اب گناہ سے جیسے ہی اندھیرا آیا فوراً خدا تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے کہ یا اللہ کیا ہو گیا مجھے، وہ توبہ کرتے ہی جو ہے اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، اطمینان قلب نصیب ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ نیز مقدار ذکر کے متعلق اپنے ذمے تو صرف اتنی مقدار رکھے جس پر پابندی ہو سکے، یعنی پابندی والی مقدار رکھے، باقی جب فرصت اور نشاط دیکھے تو زیادہ ذکر کر لے۔ اس میں یہ مصلحت ہے کہ ناغا کی بے برکتی اور قلب سے حفاظت رہے گی۔ ذکر میں ناغا کرنے سے بڑی بے برکتی ہوتی ہے، تھوڑا ذکر کرے لیکن پابندی کرے، اور یہ دونوں چیزیں مضر ہیں، اور یعنی قلب بھی مضر ہے، بے برکتی بھی مضر ہے، اور جب کبھی زیادہ کی توفیق ہوگی تو مسرت ہوگی اور ہمت بڑھے گی۔ یعنی کبھی کبھی اپنی طبیعت کے حساب سے تھوڑا سا زیادہ بڑھا لے ذکر کو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلى یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ جس نے نماز پڑھی دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا، اور جس نے روزہ رکھا دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا، اور جس نے خیرات کیا دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا۔ تصحیح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا، یعنی جو عمل دکھانے کے لیے کیا جائے وہ شرک خفی ہے، اور شرک جلی بت پرستی کرنا ہے۔ مشائخ سے منقول ہے، ما منعک من اللہ فہو وثنک، یعنی جو چیز تجھ کو روک دے اللہ سے، یعنی اللہ کی اطاعت سے، وہی تیرا بت ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک جلی شرک خفی سب برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک فرما دے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بیماری، علاج اور عیادت کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے۔ بیمار پرسی کر کے جلد لوٹ آنا سنت ہے، کہیں تمہارے زیادہ دیر تک بیٹھنے سے بیمار ملول اور رنجیدہ نہ ہو جائے، یا گھر والوں کے کام میں خلل نہ پڑے۔ البتہ جہاں قرائن قویہ سے یہ اندازہ ہو کہ ہمارے بیٹھنے سے بیمار کو اور تسلی ہوگی اور گھر والوں کے کام میں خلل نہ پڑے گا، تو وہاں بیٹھ جانے میں حرج نہیں ہے۔ بیمار کی ہر طرح تسلی کرنا مسنون ہے، مثلا اس سے یہ کہے کہ انشاءاللہ تم جلد اچھے ہو جاؤ گے، خدا تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں، کوئی ڈر یا خوف پیدا کرنے والی بات بیمار سے نہ کہے۔ یہ ہمدردی سمجھتے ہیں کہ بیمار کو کہ ارے تم تو بہت پیلے ہو رہے ہو، بہت کمزور ہو گئے ہو، کیا ہو گیا ہے، اس قسم کی باتیں ہماری شریعت میں منع ہیں، بلکہ بیمار کو حوصلہ دینا چاہیے، تسلی دینی چاہیے کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ بیچارہ بیمار جو ہوتا ہے وہ اور مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، تسلی دینا چاہیے۔ جب کسی مریض کی عیادت کرے تو اس سے یوں کہے، لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ پھر اس کی شفا یابی کے لیے 7 بار یہ دعا پڑھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 7 مرتبہ اس دعا کے پڑھنے سے مریض کو شفا ہوگی، ہاں اگر اس کی موت ہی آ گئی ہو تو وہ دوسری بات ہے۔ دعا یہ ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 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 اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ میں نے دعا سنانے کو بھی پڑھ لی، یاد کرانے کو بھی پڑھ لی، اور اب ہم سب لوگوں کی صحت کی بھی میں نے نیت کر لی۔ اسی ایک عمل میں جتنی زیادہ نیتیں ہوتی ہیں اتنا ہی زیادہ ثواب ملتا ہے، تو تینوں نیتیں میں نے کر لیں۔ ترجمہ میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جو عظیم ہے اور عرش عظیم کا رب ہے، کہ تجھے شفا عطا فرمائے۔
مولانا بالکل کامل صحت میں ہیں، اس لیے انہوں نے کوئی شکریہ ادا نہیں کر لیا اپنے آپ۔
ارے آپ تو ایسا کڑک بولتے ہیں، جب آپ بچوں کو صف میں سے نکالتے ہیں ڈانٹ کے تو پھر آپ کی تو آواز بڑی کڑک دار نکلتی ہے، حالانکہ صف میں سے بچوں کو نکالنا منع ہے، جو سمجھدار بچے ہیں ان کو پہلے اپنے ساتھ کھڑا کریں۔ مفتی عبدالرؤف سکھری صاحب نے اپنے رسالے میں اس کو بڑا گناہ فرمایا ہے کہ بچوں کو صف سے نکالنا، اس لیے کہ پھر ان کی حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے اور نیکی کرنے کا ذوق شوق جاتا رہتا ہے۔ ہاں تو آپ، میں نے آپ کو دیکھا ہے ڈانٹتے ہوئے، بچے پیچھے چلے جائیں، میں نے خود دیکھا ہے، میں نے وہاں بیان بھی کیا، مگر آپ بیان کے وقت جو کہیں عرش عظیم پہ ہوتے ہیں شاید۔ بچوں کو ہرگز نہ ڈانٹنا چاہیے، بلکہ ان کو نرمی محبت سے صف میں اپنے ساتھ کھڑے رکھنا چاہیے، یہ اعلان کر دیں کہ بچے ہلے جلے نہیں، شرارت نہ کریں، اور بڑے ان کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، نہ کونے میں کرنا چاہیے اور نہ پیچھے صف میں دھکیلنا چاہیے۔ پھر وہ یہی ہوتا ہے، پیچھے صف میں چلے جاتے ہیں، آپ نے تو نیت باندھ کے نماز شروع کر لی، وہ شرارتوں میں لگ جاتے ہیں۔ اگر سب میں کھڑے رہیں گے تو کچھ تو ان کو لحاظ رہتا ہے کہ بھائی ہم نماز میں ہیں اور ادھر ادھر لوگ کھڑے ہیں، اسی طرح سے تربیت ہو جاتی ہے ان کی۔ نشتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے پاس شمائل و اخلاق و عادات میں ایک روایت میں ہے کہ میں نے کہا کہ آپ کا سکوت کس کیفیت کا تھا، یعنی خاموشی. انہوں نے کہا کہ آپ کا سکوت چار امر پر مشتمل ہوتا تھا. حلم، یعنی خاموشی چار امور میں ہوتی تھی، کہ حلم، بیداری مغز اور انداز کی رعایت اور فکر. آگے ہر ایک کا بیان ہے. سو انداز کی رعایت تو یہ کہ حاضرین کی طرف نظر کرنے میں اور ان کی عرض و معروض سننے میں برابری فرماتے تھے، اور فکر باقی اور فانی میں فرماتے تھے، یعنی کہ حاضرین جو ہیں ان کی پوری بات کو سنا کرتے تھے، کسی کو بے توجہ ہی نہیں فرماتے تھے، ہر ایک کی بات سنتے اور اس کو توجہ دیتے. اور دوسرا فکر فانی اور باقی، یعنی دنیا کے فنا ہونے میں اور آخرت کے بقا ہونے میں سوچا کرتے تھے. یہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور آخرت کی زندگی جو آنے والی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. اور حلم آپ کا صبر یعنی ضبط کے ساتھ جمع کر دیا گیا تھا. آگے اس ضبط کا بیان ہے. سو آپ کو کوئی چیز ایسا غضبناک نہ کرتی تھی کہ آپ کو ازجا رفتہ کرتے، یعنی بے قابو نہ کرتے، ایسا کوئی غضبناک نہیں. اور ویسے تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات مبارک کے معاملے میں کسی چیز پر غصہ نہیں آتا تھا، لیکن دین اور شریعت کے خلاف کرنے پر آپ غصہ فرماتے تھے. اور ایسا غصہ فرماتے تھے کہ آپ کا چہرہ مبارک ایسا سرخ ہو جاتا تھا کہ جیسے انار نچوڑ دیا گیا ہو. شریعت کے خلاف ورزی پہ آپ کو بہت غصہ آتا تھا. اور بیداری مغزی آپ کی چار امر کی جامع ہوتی تھی. ایک، نیک بات کو اختیار کرنا تاکہ اور لوگ آپ کا اقتداء کریں. دوسرے، بری بات کو ترک کرنا تاکہ اور لوگ بھی باز رہیں. تیسرے، رائے کو ان امور میں صرف کرنا جو آپ کی امت کے لیے مصلحت ہو. چوتھے، امت کے لیے ان امور کا اہتمام کرنا جن میں ان کی دنیا اور آخرت دونوں کے کاموں میں درستی ہو. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت اور شریعت کا 100% پابند بنا دے. ہم سب کو اللہ اللہ والا بنا دے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ، اب تک جو ہم نے غفلت کی آپ سے اور دین سے، اے اللہ، دین کو سیکھا نہیں، دین کے مسائل کو سیکھا نہیں، اخلاق سیکھے نہیں، اطوار سیکھے نہیں، معاشرت دین کی سیکھی نہیں، اے اللہ ہماری اس غفلت کے جرم کو بھی معاف فرما دے. یا اللہ غفلت کو معاف فرما دے. اے اللہ، اب ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دین کو خوب سیکھیں گے اور نیک صحبتوں میں جائیں گے اور ان سے خوب خوب فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی آخرت بنائیں گے، آپ کو راضی کریں گے، آپ کو راضی کرنے میں جان کی بازی لگائیں گے. اے اللہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کی خوشنودی کے لیے میں جان کی بازی بھی لگاؤں گا. اے اللہ، گناہ سے بچنے میں جان کی بازی لگاؤں گا. اللہ، میں سچے دل سے، صدق دل سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہر گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کروں گا، اور خطا ہوگی تو اے اللہ میں آپ سے خوب معافی مانگوں گا، خوب رونا دھونا کروں گا. اے اللہ، اپنے کرم سے ہمارے نیک ارادوں کو قبول فرما اور ان میں ہمیں ہمت اور حوصلہ نصیب فرما. اے اللہ، خوب ہمت اور مدد اور نصرت فرما. اے اللہ، شیطان اور نفس کے مقابلے میں جنہوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا اور ذلیل و خوار کر دیا ہے، اے خدا، اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اے اللہ، اپنا راستہ عطا فرما، اپنے پیاروں کا راستہ عطا فرما، اپنے مقبول بندوں کا راستہ عطا فرما، اور شیطان کی اور نفس کی پیروی سے اور گناہوں کی ذلت سے میری، میرے گھر والوں کی اور سب دوستوں کی، ان کے گھر والوں کی اور سب مسلمانوں کی حفاظت فرما. اور ہر مسلمان کو مجھ سمیت سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ سے توبہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ، گناہوں سے نفرت عطا فرما دے، گناہوں سے طبعی نفرت بھی عطا فرما دے، عقلی نفرت بھی عطا فرما دے، اور نیکیوں کو ذوق و شوق عطا فرما دے تاکہ ہماری آخرت بنے جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. اے اللہ، وہاں کی کرنسی جلدی جلدی جمع کرنے کی مجھے بھی توفیق عطا فرما، ہر مسلمان کو توفیق عطا فرما، اے اللہ کفار کو بھی ہدایت عطا فرما دے، ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے، اور اے اللہ ان کو بھی اپنا مقبول اور پیارا بنا لے، اے اللہ جن کے جو لوگ اسلام کے خلاف سازش کر رہے ہیں اے اللہ ان کو ہدایت دے، اور اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور ہمارے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، ان کے عقائد خراب کر رہے ہیں، جس کی سب سے بڑا سبب یہ اسمارٹ فون اور کیبل اور یہ میڈیا ہے، جس کی وجہ سے کثرت کے ساتھ جو ہے لوگوں کے عقیدے خراب کیے جا رہے ہیں، اے اللہ اس فتنے سے میری بھی اور میرے گھر والوں کی اور سب مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ہم کو عقائد باطلہ سے حفاظت فرما، اے اللہ صحیح عقیدے ہمارے صحیح العقیدہ کر دے، ہمارے عقیدوں کو بالکل درست کر دے، ہمارے ایمان کو کامل کر دے، ہمارے اسلام کو کامل فرما دے، اپنی محبت کاملہ ہم کو عطا فرما، اپنی معرفت کاملہ عطا فرما، اپنا خاص تعلق ہم میں سے ہر ایک کو اے اللہ اپنا خاص تعلق نصیب فرما، اپنی ولایت صدیقیت کی انتہا عطا فرما دے، اے اللہ ولایت صدیقیت کی انتہا ہم سب کو عطا فرما، میرے بچوں کو بھی عطا فرما، ہر مسلمان کو عطا فرما، اے اللہ اپنی ولایت صدیقیت کی خط انتہا عطا فرما، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما، اے اللہ خوب وسعت ہر مسلمان کو خوب خوشحالی عطا فرما، خوب مال عطا فرما جس کو نیک راستوں پر وہ خرچ کرے، اے اللہ ایسا مال ہمیں عطا فرما، برکت والا مال عطا فرما، مفتون مال سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، جس سے ہم فتنے میں مبتلا ہو جائیں، دماغ ہمارا چل جائے، اے اللہ ایسی مالداری سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں، ہم وہ مالداری چاہتے ہیں، وہ مال چاہتے ہیں جس میں فتنہ نہ ہو، ہم فتنے میں نہ پڑ جائیں، خوب برکت والا 100% حلال اور آسان روزی عطا فرما دے، اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، بہت سے ہمارے دوست بیمار ہیں تکلیف میں ہیں اور انہوں نے دعاؤں کی فرمائش بھی کی ہے، اور جنہوں نے دعا کی فرمائش نہیں بھی کی، تمنا رکھتے ہیں یا تمنا نہیں بھی رکھتے ہیں، اللہ ہر مسلمان بیمار کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، ہر فتنے اور بلا سے اور مشقت سے اور پریشانی سے اور غموں سے اور بیماریوں سے، طرح طرح کی بیماریوں سے اور ابتلا سے، اے خدا میری میرے گھر والوں کی اور ہر مسلمان کی حفاظت فرما، اے اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما دے، اللہ والے رشتے عطا فرما دے، اے اللہ ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دے، ہماری اولادوں کو بھی اللہ والا بنا دے، اور اللہ ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی اے اللہ خاتمہ ایمان پر مقدر فرما، اور اپنی اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، اپنے خص الخواص میں ہم کو شامل فرما دے، اے اللہ ہر پریشانی اور مسئلے سے اللہ ہمیں نجات عطا فرما دے، اے اللہ دونوں جہان کی خیریں اور بھلائیاں ہم سب کو عطا فرما دے، اور دونوں جہان کے شرور اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما، اور جس کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو اے اللہ اس کو تمام مقاصد حسنہ میں بامراد فرما، دلوں کا حال آپ جانتے ہیں، دل میں جو جو حاجتیں ہیں اے خدا آپ سب کی حاجتیں جائز پوری فرما دے، کسی کو بھی محروم نہ فرما، اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، اللہ ہمارے ملک سے سود اور رشوت کا خاتمہ فرما دے، ان دونوں چیزوں نے ہمارے ملک کو تباہ و برباد کر دیا، معیشت اس کی ٹھا دی ہے، اے خدا سود اور رشوت سے اور ظالم حکمرانوں سے اور فحاشی سے اور بدکاری سے میری بھی اور میرے سب گھر والوں کی اور ہر مسلمان کی حفاظت فرما، ہمارے حکمرانوں کو عدل و انصاف کی توفیق دے، شریعت اور سنت کی پابندی کی توفیق دے، اے اللہ ہمارے ملک میں امن و عافیت نصیب فرما، برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما، اور جتنے مسائل ہیں اللہ اپنے کرم سے اپنے دست قدرت سے اس کو فوری طور پر اس کا حل عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب کو امن و عافیت نصیب فرما، اللہ جو مانگا وہ بھی اپنے کرم سے عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، اللہ میرے پیارے شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کی جو جامعہ بن رہی ہے، اے اللہ اس کے لیے وسائل کا انتظام فرما، اے اللہ جتنی ضرورتیں ہیں اس ضرورت سے کہیں زائد اے اللہ عطا فرما دے، اور میرے بچے کے مدرسے کے لیے بھی اے اللہ خوب خوب عطا فرما دے، ضرورت سے زائد وسائل عطا فرما دے، مدرسے کی مسجد کی بہت اچھی تعمیر کی اے اللہ جلد از جلد تکمیل کی توفیق عطا فرما دے، اور اس میں ہم سب کو اعانت کی توفیق عطا فرما دے، بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما دے، جلد از جلد تعمیر کروا دے، اور اے اللہ جہاں جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے اور دین کے لیے ضرورت ہے اے اللہ تو اپنے خزانے غیب سے وہاں اپنے خزانے برسا دے، اے اللہ تمام ضرورتوں کو خزانے غیب سے پورا فرما دے، کسی انسان پر اپنے سوا کسی پر نظر کرنے کی سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہم جب بھی ہمیں ضرورت ہو اے اللہ ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، آپ سے مانگیں، کسی انسان پر ہماری نظر نہ ہو، کسی انسان کے مال پر ہماری نظر نہ ہو، اے اللہ صرف اور صرف آپ پر نظر ہو. اے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہمارا مرکز امید رحمت آپ ہی کا در ہے، کسی کے در پہ تو یا رب یہ پیشانی نہیں جاتی. اللہ جو بھی حاجت ہے ہم آپ ہی سے اس کا سوال کرتے ہیں، آپ ہی پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں. اے اللہ آپ ہماری جائز حاجتوں کو پورا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.